اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہے سورہ سجدہ، مکی سورت ہے۔ موضوع آپ کہہ سکتے ہیں دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس سورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ السجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ تو بہرحال ایک خاص تعلق اس سورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتا ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ابتدائی دو آیات میں صداقت و عظمت قرآن کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ کو معنی معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یعنی یہ قرآن کا نازل ہونا جس میں کوئی شک نہیں۔ میں رب العالمین، کس نے نازل کیا اسے؟ یعنی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، اب قرآن پر اعتراض کا جواب، کیا وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے خود بنا لیا؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ تو برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما، اور حکمت کیا ہے قرآن کے نزول کی؟ تاکہ آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو۔ ما آتاهم من نذیر من قبلک، کہ نہیں آیا جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آپ سے پہلے۔ اور وجہ بیان ہو رہی ہے لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ آگے پھر قرآن کا جو اصل مضمون ہے، یعنی آپ کہیں توحید اور آخرت، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے کمال تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو، وما بینہما فی ستتی ایام، اور ان سب کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ اللہ متمکن ہوا عرش پر، فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے تمہاں اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اس میں ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استفا، یہ جو ہے یہ معلوم ہے کہ استوا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ مجہول ہے، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور یہ اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے وہ متمکن ہے، یہ واجب ہے۔ تو بہرحال کس کیفیت میں اللہ تعالیٰ ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کیا ہے، وہ اس بارے میں پوچھنا، اسے بدعت قرار دیا گیا۔ بہرحال اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنے اختیار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر طرف موجود ہے۔ تو کمال تدبیر باری تعالیٰ کا ذکر، فرمایا یدبر الامر، وہ اللہ ہی انتظام کر رہا ہے سب امور کا، من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، ثم یعرج الیہ، اور پھر یہ نظام ہے وہ اٹھایا جائے گا اس اللہ ہی کی طرف، فی یوم کان مقدارہ الف سنا، اس ایک روز میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی، مما تعدون، یعنی تمہارے حساب سے جو تم گنتے ہو۔ تو بعض جگہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے، بعض جگہوں پہ 1000 سال کے برابر۔ آگے اوصاف باری تعالیٰ آ رہے ہیں، فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ جاننے والا غیب اور موجود کا، نمبر 2 العزیز، وہی زبردست ہے، اور نمبر 3 الرحیم، اور وہ مسلسل رحم کرنے والا ہے، اور نمبر 4 الذی احسن کل شیء خلقہ، اور وہی ہے جس نے اچھی بنائی ہے ہر چیز تخلیق کے اعتبار سے، وبدا خلق الانسان من طین، اور اسی اللہ نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے۔ ایک خلق ہوتا ہے، ایک بدا ہوتا ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دینا، اور بدا کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں سے کسی چیز کو بنا دینا۔ تو بہرحال ہر چیز کا آغاز کچھ نہیں سے ہوا، خصوصاً اس کائنات کا کچھ نہیں تھی، پھر اللہ نے کائنات بنائی، اور پھر بعض عناصر سے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا، جیسے مٹی کو انسان کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، اور زندگی کو پانی سے بنا دیا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ پانی پر زندہ ہے۔ آگے پھر تخلیق انسانی کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر انسانیت کی شرف کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا ثم جعل نسلہ، اور پھر بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، یعنی ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، اشارہ ہے نطفے کی طرف۔ اور بخاری شریف کی روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رحم مادر میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن علاقہ رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ رہتا ہے، اور پھر جب 40 دن کے یہ 3 مراحل پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، ایک عمر، دوسرا رزق، تیسرا عمل، اور چوتھا انجام۔ تو یہ گویا تقدیر کہلاتی ہے کہ اس آدمی کی عمر کتنی ہوگی، اور اسی طرح اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ عمل کیسے کرے گا، اور اس کا بالآخر انجام کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی پری نالج ہے، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ میں جو اختیار دوں گا اس کا کون سا شخص کیسا استعمال کرے۔ اسے یہ سوچ لینا کہ یہ پری ڈٹرمنڈ ہے، اب تو ہم پھر مجبور محض ہو گئے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ عمل کیا کرے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، اب میں کیا کروں، اب جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی بس ہوگا۔ تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، تقدیر کے بارے میں ویسے بھی زیادہ سوال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ البتہ یہ اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو ہے میں اور آپ اپنے اپنے اختیارات کا کیا استعمال کریں گے، اور ہم کن کن نتائج پر بالآخر پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اسے ماضی کا بھی پتہ ہے، مستقبل سے بھی وہ واقف ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال سمجھنا ذرا آسان رہتا ہے۔ آگے پھر شرف انسانی کا ذکر ہے تخلیق انسانی کے بعد۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اسے درست کیا، ونفخ فیہ من روحی، اور پھر پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے اس اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، لیکن تھوڑا ہی ہے تم شکر کرتے۔ منکرین آخرت کا اعتراض آ رہا ہے، وقالوا اذا زللنا فی الارض، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے زمین میں، آئنا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں دوبارہ اثر نو پیدا کیا جائے گا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، جواب دیا جا رہا ہے بلکہ وہ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ سر اگر انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں، یہ بات سمجھنا تو بہت آسان ہے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ بنا سکتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں تو یہ آخرت کے منکر ہیں۔ فرمایا قل یتوفاکم الموت، اے نبی کہہ دیجئے کہ قبض کر لے گا تمہاری روح، یعنی یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں پورا پورا لے لے گا، تمہاری روح قبض کر لے گا، ملک الموت، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، اب اپنے ربی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یہ پیغام بار بار قرآن میں آ رہا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ مختصر زندگی ہے، امتحاناً دی گئی ہے، بالآخر موت آنی ہے، اور بالآخر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی۔ تو گویا یہاں ملک الموت کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں مقرر کر دیا گیا ہے انسان کے اوپر، آ کے مجرمین کی کیفیت، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کاش آپ دیکھیں جب کہ یہ مجرم لوگ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سر اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اور فریاد کریں گے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس اب ہمیں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، تاکہ ہم کریں نیک عمل، انا موقنون، بے شک ہم تو اب یقین کرنے والے ہیں۔ تو بھائی اب کوئی فائدہ نہیں، یہ تو غیب میں رہتے ہوئے مان لیتے تو فائدہ تھا، اب کون انکار کرے گا اپنی آنکھوں سے جنت جہنم کو دیکھنے کے بعد، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، جہنم کا عذاب دیکھنے کے بعد تو بڑے سے بڑا کافر ایمان لے آئے گا، تو اس لیے وہاں پر جو ہے یہ فریاد رد کر دی جائے گی ان کی۔ آگے پھر جواب دیا جا رہا ہے ان کی اس فریاد کا، وَلَوْ شَئْنَا لَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو دے دیتے اس کی ہدایت، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن حق ہے کہا ہوا میرا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب کے سب سے۔ تو اللہ نے جہنم بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، کافروں کو، ناشکروں کو جو ہے وہ اس میں بھرنے والے۔ آگے سبب بیان ہو رہا ہے عذاب کا، فذوقوا، بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بدلے اس کے جو تم نے بھلا دیا تھا آج کے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب ان برائیوں کے جو تم کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لوگ خود کفر کر کے، ناشکری کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق کرتے ہیں۔ آگے مومنین کے اوصاف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں بھی پیدا فرمائے، انما یؤمنو بآیاتنا، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا، نمبر ایک، وہی لوگ کہ جب نصیحت کی جاتی ہے انہیں تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، نمبر دو، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور نمبر تین، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو یہ رکوع اور سجدہ یہ انتہائی عاجزی کا مقام ہوتا ہے، تو گویا یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلی صفت کیا آ رہی ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے آگے، دوسری صفت آ رہی ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور تیسری صفت ہم نے پڑھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور ہم نے سمجھا ہوا ہے بخاری شریف کی روایت کہ الکبرو بطر الحق و غمت الناس، تکبر دو طرح ہوتا ہے، ایک تو حق سے منہ موڑ لینا اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ قرآن پر توجہ نہ دینا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دینا، یہ اصل میں حق سے منہ موڑنے والا تکبر ہے۔ اسی طرح ان کی چوتھی صفت آ رہی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور الگ رہتے ہیں ان کے پہلو خواب گاہوں میں، یعنی وہ راتوں کو پھر سو کر نہیں گزار دیتے بلکہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا فرمائے۔ اور نمبر پانچ، یدعون ربہم خوفا و طمعا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ۔ اور اسی طرح چھٹی صفت آ رہی ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح یعنی اللہ سے امید ہونی چاہیے اچھائی کی اور اچھے انجام کی۔ اور بخاری شریف کی روایت بھی اسی اعتبار سے آگے آ رہی ہے۔ تو یہ چھ جو چیزیں تھیں، عاجزی اختیار کرنا، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنا، تکبر نہ کرنا، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ یہ سب ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ جنت کی حقیقی نعمتوں کا ذکر، فلا تعلم نفس، اور نہیں جانتا کوئی شخص، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیا کچھ چھپا رکھی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزا بما کانوا یعملون، یعنی جزا جو اسے دی جائے گی اس کے کاموں کے عوض۔ تو اصل میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی اصل نعمتیں تو وہ ہیں کہ لا عین رات، کسی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا، वला उज़ुनु समियात, और किसी कान ने उनके बारे में नहीं सुना। वला ख़तरा अला कल्बी बशर, और किसी दिल पर उनका ख्याल तक नहीं गुजरा। और फिर आपने कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो आपने फिर यह आयत नंबर 17 तिलावत फरमाई कि मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रात आयुन, के यानी क्या कुछ छुपा कर रखा गया है आँखों की ठंडक के अतबार से। वैसे पहले का हिस्सा भी आपने तिलावत किया था, पूरी आयत पढ़ी थी। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रात आयुन, कि कोई शख्स नहीं जानता कि क्या कुछ छुपा कर रखा गया है उसकी आँखों की ठंडक में से। तो अल्लाह ताला ये नेमतें हमें भी अता फरमाएँ। आगे बताया जा रहा है कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते। एक अल्लाह का फरमा बरदार, दूसरा अल्लाह का नाफरमान, ये दोनों बराबर नहीं है। अफमन काना मोमिना, बस क्या वो शख्स जो मोमिन है, कमन काना फासिका, क्या वो उसके बराबर हो सकता है जो फासिक है नाफरमान है। फासिक कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ दे। ला यस्तवून, अल्लाह ताला फरमा रहे ये दोनों बराबर नहीं है, बहुत फ़र्क है इनका, इनके किरदार में भी इनके अंजाम में भी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चुनाचे दोनों के अंजाम में जो फ़र्क है वो बयान हो रहा है, पहले मोमिनीन का अंजाम। अम्मा लज़ीन आमनु आमिलु सालिहात, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए, फलहुम जन्नतुल मावा, उनके लिए बाग हमेशा रहने वाले, नुज़ुलम बिमा कानू या अमलून, इब्तिदाई मेहमानी के तौर पर उन कामों के वजह जो वो करते रहे। और फासिकीन का अंजाम क्या होगा, व अम्मा लज़ीन फ़सखू, और वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की, फ़माहुमुन्नार, उनका ठिकाना होगा जहन्नम, कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा, जब भी वो इरादा करेंगे उससे निकलने का, उईदु फ़ीहा, फिर ढकेल दिया जाएगा उन्हें उसी में। वकील लहुम ज़ूक़ु अज़ाबन्नार, उनसे कहा जाएगा मज़ा चखो अब जलाने वाले अज़ाब का, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसका तुम इनकार किया करते थे, तुम तो मानते ही नहीं थे जहन्नम होगी। हिकमत अज़ाब दुनियावी बयान हो रहा है। फरमाया वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, और हम ज़रूर चखाएंगे उन्हें कुछ छोटे अज़ाब, कभी बीमारियाँ, कभी मसाइब, कभी कत्ल, कभी बदअमनी, कभी महंगाई, और कभी वसाइल का ज़िया, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पानी नहीं है, तो ये सारे अज़ाब हैं छोटे छोटे। तो फरमाया दून अल अज़ाब अल अकबर, बड़े अज़ाब से पहले पहले, तो अगर फिर भी नहीं संभले, फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आए, तो अंदेशा है बड़े अज़ाब का। फरमाया लाल लहुम यरजिऊन, ये छोटे छोटे अज़ाब क्यों भेजता है अल्लाह ताला, ताकि वो पलट आए। ये मौका होता है कि अल्लाह की जनाब में पलटा जाए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जाए, नाफरमानी की ज़िंदगी तर्क करके फरमाबरदारी की ज़िंदगी इख्तियार की जाए। सबसे बड़ा ज़ालिम कौन है, फरमाया गया वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिरा बिआयाति रब्बी, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है कि जिसे नसीहत की गई उसके रब की आयात के ज़रिए से, सुम्मा आरज़ा अन्हा, फिर उसने मुँह मोड़ लिया उन आयतों से, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून, बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली, और ये अल्लाह की आयात से मुराद क्या है यहाँ कुरान, तो कुरान से एराज़ करना ये सबसे बड़ा ज़ुल्म, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला इंतकाम लेकर रहेंगे। फरमाया वलकद आतैना मूसल किताब, अब बेशक हमने दी थी मूसा अलैहि सलाम को भी किताब, फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाई, बस आप ना रहिए, बस नहीं रहना चाहिए आपको शक में उस किताब के मिलने के बारे में, यानी तौरात के बारे में। तौरात अल्लाह ने दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, और फरमाया वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने बना दिया था उस किताब को हिदायत बनी इसराइल के लिए। मनसब इमामत की शराइत आ रही हैं। फरमाया वजअलना मिनहुम आइम्मा, और हमने बना दिया उनमें कई पेशवा, यहदूना बिअम्रिना, और वो रहनुमाई करते हैं हमारे हुक्म से, लम्मा सबरू, लेकिन उन्हें रहनुमा कब बनाया गया, इस मनसब पर कब फाइज किया गया, जबकि उन्होंने सबर किया। और सबर की असल में चार किस्में बयान होती हैं, एक सबर अलल बला, मसाइब पर परेशानियों पर सबर करना, बीमारी आ गई, नुकसान आ गया, जो है और कोई जो है इसी तरह ऐसी जो है आप कहें कि कोई और इस तरह का नुकसान हो गया, उसे बर्दाश्त करना, ये सबर अलल बला कहलाता है। दूसरा होता है सबर अलल इता, अल्लाह की फरमा बदारी पर सबर करना, इसके लिए भी सबर चाहिए, मूड हो ना हो, दिल चाहे ना चाहे, لیکن اللہ کا حکم سامنے, اب اس پر عمل کرنا, اس کے لیے بھی صبر. اسی طرح تیسری قسم ہوتی ہے صبر عن المعصیہ, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا. آدمی اکیلا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, شیطان بھی اکسا رہا ہے, گناہ کی لذت کا بھی تجربہ ہے اور چاہ بھی رہا ہے دل, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو تھامنا, روکنا کہ میں گناہ نہیں کروں گا, یہ اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اور پھر ایک چوتھی قسم ہوتی ہے صبر عن الدنیا, کہ آدمی طے کر لے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اب دنیا جاتی ہے جائے لیکن میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, یہ صبر عن الدنیا کہلاتا ہے. جائز طریقے سے جتنی ملے گی اسے حاصل کروں گا, کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالوں گا, اس کے دین کے لیے بھی نکالوں گا, یہ نہیں کہ ساری کی ساری زندگی بس نوٹ کمانے میں لگائی ہے. اور پھر اب اس میں جو بھی گھاٹا آتا ہے آدمی کہتا ہے بس جو ہو رہا ہے ہو, میں نے صبر کرنا ہے. تو یہاں اصل میں چوتھی قسم مفسرین نے لی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے صبر کیا دنیا پر, کیونکہ ذہین اور باصلاحیت لوگوں کی طلبگار دنیا بھی ہوتی ہے اور دین بھی ہوتا ہے. اب آدمی باصلاحیت آدمی دنیا میں بہت کچھ کما سکتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو فارغ کرے اور دین کے کام میں لگائے تو اس سے زیادہ کما لے گا, لیکن ملے گا کہاں پر, وہ ملے گا آخرت میں. انبیاء کوئی معمولی شخصیات نہیں ہوتے تھے, وہ اگر دنیا کمانے میں آ جاتے بہت سو کو پیچھے چھوڑ دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دور کے کامیاب ترین تاجر تھے, اور بہت جلدی آپ نے وہ کامیابی حاصل کر لی تھی جو لوگوں نے برسوں میں نہیں کی تھی. مکہ کے کامیاب ترین تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا, لیکن آپ نے کیا کیا ہے پھر, اپنا سارا وقت لگایا دین کے لیے اور اپنی ساری صلاحیت ذہانت وہ پھر دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگائی, اور انشاءاللہ اس سے بہت کچھ کما لیا جو یہاں لوگ دنیا کماتے. تو فرمایا یہ تو پہلی چیز تھی منصب امامت کی شرائط میں صبر, اور خصوصاً صبر عن الدنیا, اور اپنے آپ کو دین کے لیے اور دین کے تقاضوں کے لیے فارغ کرنا. نمبر دو وکانو بے آیاتنا یوقنون, اور وہ ہماری آیتوں پر تو یقین ہی رکھتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے ہوا خیر مما یجمعون, یہ دین یہ اللہ کی آیتیں یہ قرآن ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں, چاہے پیسہ ہو چاہے سونا چاندی ہو چاہے گاڑیاں ہو یا پراپرٹی ہو یا ڈگریاں ہو, تو ہر چیز سے بڑھ کر یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شوق عطا فرمائے. آگے تسلی ہے مومنین کے لیے, فرمایا ان ربک ہوا یفصلو بینہم یوم القیامہ, اور یقیناً آپ کا پروردگار فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن, فی ما کانو فیہ یختلفون, ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, توحید کا بھی, رسالت کا بھی, آخرت کا بھی, نیکیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں, ابھی تم جو ہے شک میں پڑھتے ہو, لیکن ان سب کا معاملہ جو ہے نمٹا دیا جائے گا قیامت کے دن, کیونکہ یہ تو الہامی پہچان کے ساتھ بھیجا گیا انسان کو, ہر انسان پہچانتا ہے نیکی اور برائی کو, اور غور کیا جائے تو توحید کو بھی پہچان لے گا کہ اللہ ایک ہی ہے, اور رسولوں کو بھی پہچان سکتا ہے کہ ان کی باتیں صحیح ہیں, اور ذرا سا غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے, کیونکہ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اچھا صلہ ملنا چاہیے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملنی چاہیے, جبکہ دنیا میں اکثر بیشتر نیک لوگوں کو تکالیف پہنچتی ہیں اور دنیا میں اکثر بیشتر برے لوگ مزے کرتے ہیں, تو اس لیے آخرت تو یہ عقل اور فطرت کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ سارے معاملات بالآخر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ طے فرما دیں گے. درس عبرت آ رہا ہے پہلے پچھلی قوموں سے, اولم یہدی لہم, کیا رہنمائی نہیں کی, کیا رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے یہ ان کے لیے, کم اہلکنا من قبلہم من القرون, کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں, یمشونا فی مساکنہم, وہ چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں, ان نافی ذالک الایات, بے شک ان سب میں ہیں نشانیاں, افلا یسمعون, کیا وہ سنتے نہیں, گزشتہ اقوام کے واقعے نہیں سنے انہوں نے, کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ, عاد و ثمود کے ساتھ, صدوم اور عمورہ کی بستیوں والوں کے ساتھ, اہل مدین کے ساتھ, جب انہوں نے کفر کیا نافرمانیاں کی تو اللہ کے عذاب سے دوچار. اب عقلی دلیل دی جا رہی ہے قیامت کے واقع ہونے کے لیے, اولم یرو, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, انا نسوق الماء الى الارض الجرز, کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو جو ہے چٹیل میدان کی طرف, فنخرج بھی ذرا, اور وہ بالکل چٹیل بیابان میدان ہوتا ہے اور جب پانی وہاں آتا ہے تو ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی, تاکل منہ انعامہم وانفسہم, تاکہ کھاتے ہیں اس سے جو ہے چوپائے بھی اور وہ خود بھی, افلا یبصرون, تو کیا وہ دیکھتے نہیں, تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. جو اللہ مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے وہ اللہ مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے. منکرین کا ایک اور اعتراض اور اس کا بھی جواب آ رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ, اور وہ پوچھتے کب ہوگا یہ فیصلے کا دن, یہ قیامت چلے مان لیتے ہیں قیامت آئے گی, ہوگا کب یہ؟ تو فرمایا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. جواب دیا جا رہا ہے, قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ, اے نبی کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا کہ جو فائدہ نہیں دے گا ان کافروں کو اس دن ان کا ایمان لانا, وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. تو فیصلے کا دن کب آئے گا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے, قیامت کب آئے گی, لیکن وہ دن تمہارے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا. جیسے نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, سارا سال نہیں پڑھا, امتحانوں میں بھی کوئی تیاری نہیں کی, ایسے ہی بس ادھر ادھر کی باتیں لکھ کر آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نتیجہ کب آئے گا؟ تو ان سے کہا جاتا ہے نتیجے کا دن وہ ہوگا جب تمہیں تم پر لوگ پھٹکار بھیج رہے ہوں گے, تم شرمندہ ہو گئے, تمہارے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے اور تم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو گے, وہ دن ہوگا نتیجے کا دن. تو یہی انداز ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دن جو ہوگا فیصلے کا, تو تمہارا ایمان لانا اس دن کام نہیں آئے گا اور نہ تمہیں کوئی مہلت دی جائے گی. سورت کو پھر تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. فآرض عنہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ اعراض فرمائیے ان سے. وانتظر, اور انتظار کیجئے اللہ کی نصرت کا, اللہ کی مدد کا, اللہ کی طرف سے فتح دیے جانے کا. انہم منتظرون, بے شک وہ بھی منتظر ہیں. وہ کس کے منتظر ہیں؟ کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے یا نہیں, اللہ کی پکڑ ہوتی ہے یا نہیں. اور تو فرمایا کہ آپ بھی انتظار کیجئے, فتح اور غلبہ آپ ہی کے حصے میں آنے والا ہے. اور وہ بھی منتظر ہیں, عذاب اور ذلت اور رسوائی کا وہ انتظار کر رہے ہیں. آگے سورہ احزاب, اور یہ مدنی صورت ہے, کئی مکی صورتوں کے بعد اب یہ سورہ احزاب آ رہی ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ سورہ نور کا جوڑا ہے. دونوں صورتوں کا آغاز بڑا جلالی انداز سے کیا گیا, اور دونوں صورتوں میں دو دو بہتانوں کا ذکر ہے. ہم نے پہلے سورہ نور میں پڑھا تھا واقعہ افق میں, اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی, اور جس کی برات کا جو ہے اعلان, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے اعلان پہ دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا. سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر لوگوں نے کہا کہ تو انہوں نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا, اس الزام کا رد کیا گیا. اور بتایا گیا ہے کہ تم اگر اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بنا لو, اس سے وہ حقیقی بیٹا ہم نہیں بن جاتا, اور اس منہ بولے کی جو بیوی ہے وہ کوئی حقیقی بہو نہیں, اور اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر جو ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے, یہ سگی یعنی بہو کی طرح نہیں. ورنہ اگر سلبی بیٹا ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ کے لیے محترم ہو جاتی ہے وہ خاتون اب اس سسر کے اوپر. اسی طرح دونوں صورتوں میں منافقانہ طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے. پھر دونوں صورتوں میں پردے کے احکامات ہیں. سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات تھے, اور سورہ احزاب میں اب گھر سے باہر کے پردے کے احکامات آ رہے ہیں. پھر دونوں صورتوں کے پانچویں رکوع میں ایمان حقیقی کا ذکر ہے. سورہ نور میں ہم نے ایک مثال سے سمجھا تھا کہ ایمان کی مثال ایک ایسے چراغ کی سی ہے جو قندیل کے اندر ہے اور وہ طاق میں رکھا ہوا ہے. تو چراغ ہے دل کے اندر, یعنی ایمان حقیقی, اور دل جو ہے وہ سینے کی اس طاق کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ مثال تھی. اب سورہ احزاب میں مومن مردوں اور مومن خواتین کی 10 صفات آ رہی ہیں کہ صاحب ایمان جو ہے ان کی صفات کیا ہونی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دونوں صورتیں اپنے اپنے مکی اور مدنی جو صورتوں کے گروپ ہیں اس کی واحد مدنی صورتیں. یہ آئیے اس تمہید کے بعد آغاز کرتے ہیں. بالکل ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا, اور تقریباً جو ہے وہ چار باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, نمبر ایک تقوی اختیار کیجئے اللہ کا. نمبر دو, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور نہ کہا مانیے ان کافروں اور منافقوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ سب کچھ سننے والے, سب کچھ کمال حکمت والے. کہا آپ کو جا رہا ہے, سنایا کفار کو جا رہا ہے کہ ہمارے نبی, اے کفار اے منافقین, تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں. اور نمبر تین, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اور آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو جو ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور بے شک اللہ اے مسلمانوں اے لوگوں تم سب جو کچھ کرتے اس سے خوب باخبر ہے. یہ چوتھا حکم دیا جا رہا ہے. وتوکل علی اللہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ فرمائیے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا, اللہ کافی ہے بطور وکیل کے, بطور احساس کے. تو ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہی پر بھروسہ. اب آگے رسومات جاہلیت کی تردید آ رہی ہے. تین طرح کے اشکالات تھے اس دور میں مشرکین مکہ کے, ان کا رد کیا جا رہا ہے. پہلا ان کا اشکال یہ تھا کہ ایک بڑا ذہین اور فتین انسان تھا مکہ میں, ابو معمر کے نام سے مشہور تھا, اور بہت ہی زیادہ ذہانت سے کام لیتا تھا. تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس کے دو دل ہیں, تو اس کا رد کیا جا رہا ہے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل, نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے, من قلبین فی جوفی, دو دل اس کے سینے میں. تو یعنی یہاں یہ حقیقت کھلی جا رہی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دو دل ہوں. اور ابھی تک جو میرا مطالعہ میڈیکل سائنس میں, تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا دو سروں کے ساتھ اور چار ہاتھوں کے ساتھ, ایک کی جگہ دو دو پیر کے ساتھ, لیکن کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جس میں کوئی بچہ دو دل کے ساتھ پیدا ہو. تو یہاں پر اللہ نے جو ہے بیان کیا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے دو دل بنائے ہوں. اور نمبر دو, دوسرا ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ظہار کرتے تھے, اور بعض دفعہ ناراض ہو کے اپنی بیوی سے کہتے تھے انتی الیا کا ظاہری امتی, تم مجھ پر اس طرح حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو یہ طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا, یعنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ کہہ دیا تو اب سمجھے وہ بیوی ماں بن گئی, اور اسے ماں کی طرح اب تقدس حاصل ہو گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا نفی کی جا رہی ہے. زیادہ تفصیل سے تو ذکر آ جائے گا سورہ مجادلہ میں. یہاں صرف جو ہے اس کا انکار کیا گیا کہ بھئی تمہارے منہ سے بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی. البتہ ہم سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ, اور پھر یہ جو ہے اس کے لیے کفارہ ادا کرو, اور کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو, یا دو مہینے مسلسل روزے رکھو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ورنہ جو ہے یہ اس طرح سے کہہ دینا بیوی کو بہن بنا لینا, بیوی کو ماں کی طرح مقدس بنا لینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دوسرا ان کا جو معاملہ تھا اسے رد کیا جا رہا ہے. وما جعل ازواجکم, اور نہیں بنایا اس اللہ نے تمہاری بیویوں کو, اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, یعنی جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں. تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیویوں کو ماں نہیں بنا دیا, بلکہ یہ ایک بہت برا فعل ہے, ایسا نہ کیا کرو. اسی طرح پھر تیسری غلط رسم کا رد کیا جا رہا ہے کہ کسی کو کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو, اس سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا. اور جیسے کسی کو کہہ دیا بھئی آج سے آپ میری بہن ہیں, تو وہ بہن نہیں بن گئی اس طرح. تو جو بہن بیٹا باپ یہ جو اللہ نے بنایا وہی ہے, تمہارے منہ سے نہیں بنتا. تو اس کا رد کیا جا رہا ہے, منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. وما جعل ادعیاءکم, اور نہیں بنایا اس اللہ نے تمہارے منہ بولے لے پالکوں کو, ابناءکم, تمہارے حقیقی بیٹے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں. واللہ یقول الحق, اور اللہ تو بیان کرتا ہے حق. وہو یہد السبیل, اور وہی دکھاتا ہے سیدھا راستہ. تو اب کیا کیا جائے؟ لے پالک بچوں کا معاملہ کیا کیا جائے؟ اسلام میں آپ جانتے ہیں کسی یتیم کی پرورش کرنا یہ بہت بڑی نیکی, لیکن اس میں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا نام لگا دیں اس کے ساتھ. بھئی جو اس کے والد کا نام ہے وہی رہنے دیں. وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے, لے پالک بچہ ہے, انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, لیکن سب خاموش ہوتے ہیں کہ کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اس بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے میں ان کا نہیں ہوں. بھئی اتنی بڑی حقیقتیں چھپتی تھوڑی. اور پھر سب ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کہیں محسوس نہ کرے, اور باقی رشتہ دار بھی ڈرتے رہتے ہیں یہ گھرانہ کہیں محسوس نہ کرے, تو سب جھوٹ پر چلتا رہتا ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, جس کا بیٹا حقیقی بیٹا وہی بیٹا کہے, ورنہ جو لوگوں کے اصل باپ کا نام ہے اس سے انہیں پکارنا چاہیے. اس لیے آگے بیان ہو رہا ہے کہ نسبت جو بچے ہیں ان کے ناموں میں نسبت ان کے باپ سے دو. فما ادعوہم لآبائہم, اور پکارو ان لے پالک بچوں کو, ان اڈاپٹیڈ چلڈرن کو, ان کے والد کے نام سے. ہوا اقسط و عند اللہ, یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پھر اگر تم نہ جانتے ان کے باپوں کے نام, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ پھر بھائی ہیں تمہارے دینی اعتبار سے اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, جو تم سے پہلے بھول چوک ہو چکی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن گناہ ہے جو ارادتاً تمہارے دلوں نے ایسا کیا, یعنی اپنے آپ کو کسی اور کے سے منسوب کر لیا, یعنی وہ بیٹا کسی کا نام کسی کا لگا لیا. ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں, ایک بھائی ہے اس کے یہاں اولاد نہیں ہے, دوسرا بھائی ہے اس کے کئی بچے ہیں, تو ایک بچے کو یہ چچا لے لیتا ہے, ایڈاپٹ کر لیتا ہے, لیکن ظلم کیا کرتا ہے کہ اپنا نام آگے لگا دیتا ہے. بھئی اپنا نام نہیں لگانا چاہیے, بلکہ آپ کہیں کہ بھئی ہم نے تمہاری ویسی خدمت کی ہے جیسے والدین بچوں کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم تمہارے حقیقی والدین نہیں ہیں, لیکن ہمیں تم سے ایسی محبت ہے جیسے اولاد سے ہوتی ہے, تو اس میں کیا برائی ہے. انہیں بتا دیں بھئی ہم نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ویسے ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے, تو بعد میں جو ہے وہ فتنہ فساد ہوتا ہے, بچے زیادہ تر انہیں برا لگتا ہے, غصے میں آتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا. ان سارے فتنوں سے آدمی بچ جاتا ہے ایک سچ بول کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بچوں کو جنہیں تم نے اڈاپٹ کیا ہے, لے پالک بچے تمہارے پاس ہیں, انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو, اور اگر تمہیں ان کے والد کا نام نہیں پتہ تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں, اپنا نام ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اس کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم انہیں زید بن حارث کہنے لگے. اصل میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے بطور غلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے کام کرتے رہے, ایک عرصے آپ کے پاس رہتے رہے. ان کے جو حقیقی والد تھے وہ تلاش میں تھے اپنے بیٹے کی, اور کافی عرصے بعد جو ہے وہ پھر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ جو قیمت چاہیں میں آپ کو دوں گا, بس میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو تم سے کوئی قیمت نہیں چاہتا, اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اسے لے جاؤ. چنانچہ ان کے والد بہت خوش ہو گئے, اور کیا چاہیے تھا کہ بغیر پیسوں کے بیٹا واپس مل رہا ہے. چنانچہ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ چلو. حضرت زید نے صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا میں نہیں جانے والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں چلے جاؤں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو باپ بہت حیران ہوئے, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, خانہ کعبہ تشریف لے گئے, اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. چنانچہ زید بن محمد جو ہے انہیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ یہ آیت آئی, اور اس کے بعد پھر انہیں پھر زید بن حارث جو ہے دوبارہ جو ان کے اصل والد کا نام تھا اسی سے پکارا جانے لگا. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا وہ کافر ہو گیا, یہ الفاظ ہیں, یعنی اس نے کفر کیا, اتنا بڑا جھوٹ ہے. اور جو شخص خود کو کسی دوسری قوم کا بتائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, تو ہے نہیں اس کا اس قوم سے تعلق, بس ایسے ہی جیسے بعض لوگ جو ہے سادات کے خاندان سے تعلق غلط جوڑ لیتے ہیں, ہے نہیں سید لیکن لگا لیا سید تاکہ لوگوں میں عزت ہو جائے مسلمانوں میں, تو یہ بڑے گناہ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کے ذریعے ان سے روک رہے ہیں, بھئی جس کی اولاد ہے اسی کا نام ہونا چاہیے. آگے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور نبی زیادہ حق رکھتے ہیں اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بڑھ کر, یعنی نبی کا مقام انسان کے دل میں اپنی جان سے بڑھ کر ہونا چاہیے, نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے. وازواجہ امہاتہم, اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان کی ماؤں کی طرح ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ میری آپ کی کیا ہیں, ہماری مائیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا تعلق کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اس کے بیٹے اور تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت نبی سے ہو, اور نبی کے ازواج کا ویسے ہی ان کی عزت کی جائے, ویسے ہی احترام کیا جائے جیسے آدمی ماں کا احترام کرتا. تو فرمایا, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ, اور جو قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں وہ ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کا زیادہ حق رکھتے ہیں, یعنی وراثت کا زیادہ حقدار منہ بولا نہیں ہے بلکہ وہ خونی رشتے ہیں جو وراثت کے حقدار ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کسی لے پالک کو پالا ہوا ہے تو ایک تہائی مال میں سے آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حصے مقرر کیے ہیں جو حقیقی رشتے ہیں، جو واقعی بیٹے ہیں، جو واقعی بیٹیاں ہیں، لیکن آپ نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہے اور پرورش دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت اونچی نیکی، اور آپ اس کے لیے بھی اپنی وراثت میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وصیت کرنی پڑے گی اور ایک تہائی مال کے اندر اندر کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتے دار زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے اللہ کی کتاب کے حوالے سے، یعنی اللہ کی کتاب میں انہیں زیادہ حق دیا گیا ہے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنین میں سے بھی اور مہاجرین میں سے بھی۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر جو تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے نیکی کے طور پر تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جب ہجرت فرما کر صحابہ کرام مدینہ گئے تو ان کے درمیان مواخات کرائی گئی۔ ایک مکہ سے آئے ہوئے ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، ایک مدینہ میں رہنے والے کو بلاتے اور کہتے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ چنانچہ ابتدا میں یہ بھائی وراثت میں بھی شریک تھے ایک دوسرے کے، 1/6 حصہ ان بھائیوں کو دیا جاتا تھا، لیکن جب وراثت کے حتمی احکامات آ گئے سورہ نساء میں آیت نمبر 12-13 میں تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور پھر یہ نفلاً چھوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی اپنے دینی بھائی کو، اپنے دوست کو دینا چاہے اپنی وراثت میں سے تو وہ وصیت کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں سے۔ فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورہ، اور یہ حکم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یعنی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے تورات میں بھی وصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ انبیاء سے عہد کا ذکر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اول العزم من الرسل، جو پانچ بڑے بڑے رسول ہیں ان کا ذکر اسی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ہم نے لیا تھا جو ہے وہ تمام نبیوں سے جو ہے گہرا وعدہ، ایک بڑا پکا وعدہ۔ میثاق جو ہے ایسے وعدے کو کہتے ہیں جو تکرار سے مضبوط کیا گیا ہو یا لکھ کر پکا کیا گیا، اور اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَن يَعْبَدَ اللَّهَ وَدْعُوا إِلَيْهِ، اور وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اسی سے مدد چاہیں گے، صرف اسی سے دعا کریں گے۔ اور فرمایا یہ وعدہ کن سے لیا گیا تھا؟ وَمِنْ کا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِنْ نُوح، اور نوح علیہ السلام سے نمبر 2، وَإِبْرَاهِيم، اور ابراہیم علیہ السلام سے نمبر 3، وَمُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام سے نمبر 4، وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے نمبر 5۔ تو یہ پانچ رسول جو ہیں یہ اول العزم من الرسل کہلاتے ہیں، بہت بڑے بڑے اول العزم رسول۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے وعدہ لیا تھا، بہت ہی پکا وعدہ۔ حکمت کیا تھی یہ وعدہ لینے کی؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ انبیاء کا وعدہ ان کی امتوں کا وعدہ ہوتا ہے، تو یہ وعدہ ہر نبی نے اپنی امتوں سے بھی لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، صرف اللہ کو پکارو گے۔ تو جن لوگوں نے اس وعدے کو سچا کیا ان کے لیے اللہ کا انعام ہے، اور جن لوگوں نے اس وعدے کو کے برخلاف کیا، اسے جھوٹا کیا، تو جو ہے وہ اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرا ہے۔ بس جی یہاں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر بقیہ انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ آگے سورہ غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے، غزوہ خندق کا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک نہایت ہی بڑا موقع تھا، بہت ہی سخت امتحان کا موقع تھا۔